سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. 243. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت. اب جو دو رکوع آ رہے ہیں اس میں تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا ذکر ہے اور مشہور واقعہ جو تالوت اور جالوت کا ہے وہ بھی اسی مقام پر بیان ہوا. کچھ ذکر انفاق کا بھی آئے گا, البتہ زیادہ تذکرہ قتال فی سبیل اللہ کے موضوع کے حوالے سے ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ عبادات اور معاملات اور انفاق اور قتال یہ موضوعات دوہرا دوہرا کر اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تاریخ بنی اسرائیل کا پہلا واقعہ, الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے, وہم الوف, جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں, حذر الموت, نکل پڑے وہ موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ, ثم احیاهم, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. ایک رائے کہ ان لوگوں کو قتال کی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا, یہ بھاگ نکلے اور سمجھ رہے تھے کہ اگر قتال سے جی چرا کر بیٹھے رہیں گے تو شاید زندگی بچ جائے گی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی اور پھر فرمایا کہ ثم احیاهم, پھر انہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اس صورت میں وہ گائے والا واقعہ بھی تھا, یاد آ رہا ہے, مقتول زندہ ہوا تھا, وہ 70 افراد تھے وہ بھی زندہ کیے گئے تھے, اور اب یہ تیسرا واقعہ آ رہا ہے. تو یہ زندگی ان کو دی گئی اور بتایا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قتال کی راستے میں نکلو گے تو موت آ ہی جائے گی, تو ایسا نہیں, اور قتال میں نہیں نکلو گے گھر بیٹھے رہو گے تو موت نہیں آئے گی, ایسا بھی نہیں, موت آ سکتی ہے. خالد بن ولید کیا فرماتے رضی اللہ عنہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, وہ فرماتے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا اور موت ہی واقع آ جائے گی تو آئے اور خالد کو دیکھ لے کہ خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں, مگر خالد کو موت کہاں آ رہی ہے, بستر پر آ رہی ہے. اللہ اکبر. ثم احیاهم, پہ اللہ نے زندگی دی. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بشک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب اس میں تفصیل کیا آئے گی آگے, ایمان والوں کو بھی قتال کا حکم آئے گا, بلکہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں سورۃ البقرہ, مدنی دور میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی, قتال کا حکم آ رہا ہے, اور اب باقاعدہ پہلا مار کا بھی سجے گا بدر کا, اس کا کچھ ذکر آگے بھی آیا چاہتا ہے. اس تعلق سے مسلمانوں کے سامنے واقعہ رکھا گیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بشک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. سبحان اللہ, یہ میں نے غالباً قدس کیا تھا, ایک اصطلاح ہے انفاق فی سبیل اللہ, آج انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے تفصیل سے, دو رکوع آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر, رکوع نمبر 36 اور 37. انفاق ایک بڑی ٹرم ہے, اس کی دو کیٹیگریز کر لیں گے, کہ صدقہ عام طور پر بندوں کی حاجات کے لیے, اور ایک قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے. کتنا اللہ بڑھاتے ہیں, 700 گنا تک. کچھ دیر کے بعد آج ہم پڑھیں گے البقرہ 261 آیت نمبر 261, جہاں 700 گنا اجر عطا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. قرض اور حسن دو بڑے پیارے الفاظ ہیں. قرض وہ رقم, بلکہ اس پر بھی ایک آیت آخر میں آج سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ, طویل ترین آیت قرآن کی البقرہ 282 قرض کے موضوع پر. قرض وہ رقم جس کی ادائیگی لازم ہوتی. حسن سے مراد کیا ہے, حلال میں سے ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو, یہ ہے. تو اللہ اس کو قرض کہتے ہیں, میں ضرور اے بندے تجھے لوٹاؤں گا. حالانکہ اللہ کی شان کریم ہی ہے, جو ہمارے پاس ہے ہمارا ہے کب, وہ تو اللہ ہی کیا تھا, اور وہ مانگ رہا ہے اور ہم اس کو دیں تو ہمارا کمال گیا اس میں, مگر وہ کہے گا میں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا, تو یہ اس کی شان کریمی کا بیان ہے. فرمائے کہ واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ کشادگی, اللہ تنگی بھی کرتا ہے کشادگی بھی عطا فرماتا ہے. وإليه ترجعون, اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے. اب تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور مشہور واقعہ, تالوت اور جالوت کا تذکرہ بھی اسی واقعے میں آئے گا ہمارے سامنے انشاءاللہ. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے جماعت کی طرف کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جبکہ لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑے اللہ کی راہ میں. یہاں بادشاہ سے مراد سپہ سالار بھی ہے, اور یہ سموئیل نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے, اور اس دور میں یہ ذرا مغروبیت کا ان کا دور تھا. تو اپنے نبی سے کہہ رہے کہ بادشاہ مقرر ہو جائے, کوئی سپہ سالار ہو, وہ ہمیں لیڈ کرے, ہم جنگ کریں, کوئی مقام ملے, ٹھکانہ ملے, اور وہاں پر اللہ کے احکامات پر عمل کیا جا سکے. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو. قالوا, لوگوں نے کہا, وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, ارے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا, حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور آل اولاد سے نکال دیا گیا ہے, ہم تو ضرور جنگ کریں گے. پس نظر میں رکھیے, صحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے ہیں, مدینہ طیبہ, گھر بار سے نکال دیے گئے نا. اب ان کے لیے بھی قتال کا حکم آ رہا ہے, اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا موقع آ رہا ہے. تو اس پس منظر میں یہ آیات آ رہی ہیں, اور صحابہ کرام کو ذہناً بدر کے اور دیگر معرکوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم, پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا بقیہ سب پھر گئے, یعنی حکم کی نافرمانی کر بیٹھے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم, اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا, ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا, بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا, لوگوں نے کہا, انا يكون له الملك علينا, کیسے اس کی بادشاہت ہم پر قائم ہو سکتی ہے, ونحن احق بالملك منه, اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں, کوالیفائی تو ہم کرتے ہیں, بھلا کیسے. ولم يؤت ساعة من المال, اس کو مال میں سے وسعت نہیں دی گئی. یہ ہے وہ جو ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے, دنیا پرستی والا کرائیٹیریا معیار ہوا کرتا ہے, مال ہے تو کسی کی عزت ہے, مال نہیں تو عزت نہیں ہے. یہ عام کرائیٹیریا, ادھر بھی کچھ لوگ پکار اٹھے کہ حقدار تو ہمیں, مال و دولت تو ہمارے پاس ہے, یہ تو غریب غرما میں سے, اس کو کیوں بادشاہ دے دی گئی. قال, نبی نے عرض کی, بلکہ نبی نے فرمایا, ان اللہ اصطفاہ, بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو, علیکم تم پر, وزادہ بسطفاً فی العلم والجسم, اور اللہ نے زیادہ وسعت عطا کی ہے اسے علم اور جسم میں. علم پہلے آیا ہے, جسم بعد میں آیا ہے, مگر ہے وہ بھی. تو یہ صلاحیت اللہ نے علم کے اعتبار سے بھی اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی اس کو عطا فرمائی ہے, اور پتہ چلا علم کی فضیلت کے اعتبار سے کہ صاحب علم کے درجات بلند ہوا کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دولت افضل ہے یا علم, تو سیدنا علی نے کیا جواب دیا ہوگا, یقیناً علم. فرمایا کہ دولت تو قارون کو بھی ملی تھی, علم انبیاء کو ملتا رہا. دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں, علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں. دولت کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے, علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دولت کبر تکبر سکھا دیتی ہے, علم حلم اور عاجزی سکھا دیتا ہے. اور قرآن نے بھی اگر اضافے کی دعا سکھائی تو کس چیز کی, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. بہرحال, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک یعنی اختیار میں سے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم, اور انہیں یعنی ان لوگوں کو ان کے نبی نے کہا کہ بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا, سکون کا باعث ایک بات ہوگی. وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون, اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی. اور تحمل الملائکہ, فرشتے اسے اٹھا لائیں گے. اس کی تفصیل تاریخ کے اعتبار سے ملتی ہے کہ مشرکین جن سے ان کا پالا پڑا تھا ماضی میں, وہ ان پر غالب آ گئے تھے اور ان کا تابوت سکینہ, سکون والا, سکینہ دینے والا وہ لے گئے تھے. اس میں کچھ تبرکات بھی تھے آل موسیٰ آل ہارون کے, اور یہ مشرکین کے پاس چلا گیا. اب کیا ہوگا, اب ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ واپس آ جائے گا, اور اس کی شکل یہ بنی کہ اس قوم میں کوئی وبا اللہ نے پیدا کر دی اور انہوں نے اس جو ہے تابوت کو سمجھا کہ اس کی وجہ سے کوئی مشکل آ رہی ہے, وہ ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو ہانک دیا. قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ, فرشتے اس کو لے آئیں گے. جب یہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا تو یہ علامت ہوگی کہ طالوت کا مقرر کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود, پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلے, قال ان اللہ مبتلیک بنہر, تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. گرمی کا دن تھا, گرمی کا دور تھا بتایا جاتا ہے, اور پیاس کی شدت کو محسوس ہوگی. تو اب ایک راستے میں آ رہی نہر, اور اس میں ان لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا موقع آئے گا. کہنے لگے طالوت ان اللہ مبتلیک بنہر، بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس سے نہ چکھا بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من غترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر تھوڑا سا پانی پی لے۔ یہ بھی بڑی سخت مشکل بات ہے کہ پانی موجود بھی ہے، چلو بھر کی اجازت، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے، آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ خطا کر ہی جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں ہر سپہ سالار اپنی فوج کا مورال دیکھتا ہے، اس کے ڈسپلن کو دیکھتا ہے، کمٹمنٹ کو دیکھتا ہے، ڈیڈیکیشن کو دیکھتا ہے۔ اب میں حکم دے رہا ہوں، اگر اس حکم میں تم ناکام نکلے تو جب جنگ کا میدان سجے گا وہاں کیا تم میرا حکم مانو گے؟ تو ابھی چیک کر رہے ہیں اپنی اس ان لوگوں کا مورال کیا ہے، ڈیڈیکیشن کتنی ہے، کمٹمنٹ کتنی ہے، اور لسن اینڈ اوبے، سننا اور ماننا، اطاعت کرنا، اس کا ان میں کتنا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، پھر چند ایک کے سوا ان سب نے پی لیا، خوب سیر ہو کر پانی پی گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہی پانی جس سے پیاس بجھتی ہے، مگر جب یہ اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا گیا تو اس سے حوصلے پست ہو گئے پینے والوں کے۔ پانی زندگی کا منبع بھی ہے اور برقرار رہنے کا ذریعہ بھی، مگر جب یہ پانی اپنے امیر اور لیڈر کی نافرمانی میں پیا گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں جواب دے گئیں۔ فرمایا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے نہر کے پار ہوئے، قالوا، تو لوگ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، لوگوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے؟ جو پانی پی چکے تھے پیٹ بھر کر، سیر ہو کر، اور جالوت یہ مشرق قوم کا سپہ سالار ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، کہ بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ اور بدر میں ایسا ہی ہوا۔ یہ سارا بیان تو ہے تاریخ بنی اسرائیل کا، مگر اس میں بدر کی پوری تیاری کا میکانزم یا پورا منصوبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر وہ غالب آ گئیں۔ بدر میں بھی 313 اور سامنے 1000 کا لشکر، مگر اللہ بدر والوں کے ساتھ، یعنی اہل ایمان والوں کے، اہل ایمان کے ساتھ تھا تو وہ غالب رہے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں۔ یہاں بھی صاحب ایمان لوگ تھوڑے ہی تھے، کیا کہتے ہیں، تھوڑا ہونا مسئلہ نہیں، اصل بات یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے اذن سے بڑی جماعت پر غالب آئی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا، تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ جب امیر کی بات مان لی، امیر کی پکار پر لبیک کہا، اور صاحب ایمان جو آخرت کے طلبگار تھے انہوں نے امیر کی بات مانی اور سیر ہو کر پانی نہیں پیا، میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے، اب دعا ہو رہی ہے۔ آج دعائیں فقط ہو رہی ہیں، میدان نہیں سج رہے، آج دعائیں ہو رہی ہیں، میدان نہیں سج رہے، اور یہاں میدان سجا کر دعا ہو رہی۔ بدر میں بھی میدان سجا، رسول اللہ علیہ السلام نے جو صحابہ تھے، وہ تفصیل آئی گی انفال میں انشاءاللہ، ان کی صفے بنا دی، سب کچھ ہو گیا، اب پوری رات اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ اکبر، اور پوری کائنات میں یہ دعا صرف رسول اللہ کر سکتے تھے۔ کیا حوصلہ ہے! اے اللہ، آج اس مٹھی بھر جماعت کی تو نے اگر مدد نہیں فرمائی تو کل اس زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں بچے۔ پوری رات سجدے میں، لیکن صفے پہلے بنا دی۔ پھر کہا نا کسی نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ آج ہم بدر کی فضا قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور ہم چاہیں کہ 27 شب میں دعائیں قبول اور اسلام غالب ہو جائیں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نبی کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہوگی؟ نبی کی تہجد سے بڑھ کر کسی کی تہجد ہوگی؟ نہیں۔ لیکن نبی بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، صفے بنائی، اس کے بعد پوری رات سجدے میں، دعا پھر بھی کی ہے، دعا کرنی ہے، کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، مگر جو اپنے پلے ہے وہ لا کے اللہ کے سامنے پیش کرو، تو پھر وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ ہاتھ کبھی بعد میں اٹھیں گے، لب کبھی بعد میں ہلیں گے، اور دعا پہلے وہیں قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ وہ یقین بھی عطا فرمائے، اس محنت کی بھی توفیق دے اور ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ دعا میدان سجنے کے موقع پر، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں کفار کی قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما دے، فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو شکست دے دی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ آج امت کو ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ، اور بنا کے بیٹھے ہیں ایٹم بم، اور کیا چاہیے؟ مسل ٹیکنالوجی میں بہت آگے الحمدللہ، اور کیا چاہیے؟ مگر کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیا ہم اللہ کے ساتھ ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ، مخلص ہونا اللہ کے ساتھ، یہ ہے اصل میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ فرمایا فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو شکست دی، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ہے۔ لیجئے، پیغمبر نے قتل بھی کر ڈالا ایک کو، تو پیغمبروں نے جنگ بھی کی ہے نا، پیغمبر میدان میں بھی اترے ہیں نا، اور باطل پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ بھی کیا ہے نا، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، وہ بھی طالوت کے لشکر میں بنی اسرائیل میں سے موجود تھے، اور ان کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا ہے۔ ولو، اب اللہ حکمت بیان فرما رہی، قتال کی اجازت کیوں ہے، یہ میدان کیوں سجتے ہیں، انبیاء بھی اس میدان میں کیوں اترتے ہیں، حکمت۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، ولا، تو زمین ضرور فساد کا شکار ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ حکمت، جیسے مشہور جملہ ہے نا ہمارے، بالکل ٹھیک ہے، ہر فرعون کے لیے کسی موسیٰ کو اللہ کھڑا کرتے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ حکمت بتائی جا رہی ہے، یہ قتال اچھا نہیں لگتا، یہ جنگ اچھی نہیں لگتی، مگر کیا کریں، کچھ لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں، اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، اگر کینسر پھیل گیا تو کبھی کاٹنا پڑے گا، یہ رحمت اس کے ساتھ یہ باقی جسم کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح کچھ ظالموں کی گردن اڑانی پڑے گی تاکہ باقی زمین والوں کو محفوظ رکھا جا سکے، اور اس کینسر سے معاشرے کو، زمین کو جو ہے پاک کر دیا جائے۔ اگر اللہ بعض کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کب کی فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی، لیکن ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ کڑوی دوا کڑوی لگتی ہے بچے کو، مگر باپ کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، وہ اس کو پکڑ کر پلاتے ہیں، اسی میں شفا ملے گی، ہے کڑوی مگر شفا ملے گی اسی سے انشاءاللہ تعالی، اور اگلی بات اللہ کے حکم سے ملے گی، ہے تو کڑوی۔ اسی طرح یہ باتیں تو کڑوی ہیں، مگر اسی میں خیر ہوگی انسانیت کی، کہ کچھ کے خلاف آپریشن کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ آپریشن داؤد علیہ السلام نے بھی کیا ہے، انبیاء نے بھی کیا ہے، صرف قرآن نہیں، تورات بھی، انجیل بھی، تمام الہامی کتابیں اس طرح کی تاریخی باتوں سے یا اس طرح کے آپریشنز کے بیانات سے بھری ہوئی ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکام ہیں، اے نبی ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک ان کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرے پارے کا آغاز ہے الحمدللہ۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایک ہے تمام رسولوں پر ایمان سب برابر، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، مگر رسولوں کی فضیلتیں خود قرآن حکیم سے بھی ثابت ہیں۔ مثلا آگے اللہ فرما رہے ہیں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض جن سے اللہ نے کلام فرمایا، طور پر کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلند فرمایا، کسی کو امام الناس کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی ذبیح اللہ مشہور ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کوئی نجی اللہ مشہور ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام، کوئی صفی اللہ مشہور ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام، اور سبحان اللہ محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی انبیاء اور رسول، مگر سارے انبیاء اور رسول کی تمام صفات کا ایک پورا جامع مجموعہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی، تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ جملہ اگر بالکل آئسولیشن میں کوئی فرسٹ ٹائم پڑھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے آپس میں، اس کا دوسرا مفہوم غلط لیا جا سکتا ہے نا، وہ نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ ایک آیت قرآن کی، اور ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، بعد میں بھی ذکر ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو عمل کا اختیار دیا ہے، چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کی طرف جاؤ۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے اختیار چوائس بندے کو دیا، کیونکہ زندگی امتحان کے لیے ہے، زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا قانون ہدایت جا بجا مختلف آیات میں قرآن میں بیان ہوا۔ مثلاً ایک ذکر کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں سورہ دہر کے شروع میں، چاہو تو شکر کرو چاہو تو ناشکرے بنو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شورا آیت 13 میں، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 5 میں، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جو خود ٹیڑھے ہو گئے، تو جس طرف چلنا چاہو گے اللہ اسی طرف چلا دیں گے۔ یہ قانون ہدایت اللہ کا بہت سی آیات میں قرآن حکیم میں بیان ہوا۔ ولیکن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، یہ بات ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما قتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، مگر زبردستی تو اللہ نے کسی کو نہ روکا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت چلے گی۔ مراد جھوٹی شفاعت، سچی شفاعت تو ثابت ہے اور ہم اس کے امیدوار بھی ہیں، اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے، جھوٹی سفارش نہیں چلے گی۔ یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، کس سے خطاب ہے؟ ایمان والو، اے ایمان والو، توجہ فرمائیے گا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ رزق صرف روپے پیسے کو نہیں کہتے، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائے، جن جن چیزوں پر اختیار عطا فرمائے، وہ اللہ کا رزق ہے، اس کے خرچ کرنے کا تقاضا، وہ مال بھی ہے، وہ جان بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے، وہ انٹلیکٹ بھی ہے، سوچنا، وہ لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، آئی ٹی کی ایکسپرٹیز، انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز، کسی کی پی آر، کسی کے تعلقات، کسی کی اولاد، یہ جو کچھ بھی ہے، بہت کچھ ہے، یہ اس سب کے خرچ کرنے، انفاق کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ کس سے پہلے؟ اس دن کے آنے سے پہلے، پہلے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت چلے گی جھوٹی۔ اچھا، وہ تو ہے قیامت کا دن، لیکن میری اور آپ کی قیامت کب آئے گی بھائی؟ ہاں، ابھی بھی آ سکتی، ابھی بھی آ سکتی اور کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میری اور آپ کی موت واقعی، میری اور آپ کی قیامت واقعی، میری اور آپ کی مہلت ختم، تو جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، ابھی جس کا بھی سلوگن ہے وہ آپ کو پتا ہوگا، یا ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، تو آج ہی لگانا ہے، کل کی بات نہیں کرنی، پتہ نہیں اگلے سانس ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی صرف دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کافر کون ہے؟ اسی آیت میں خطاب کس سے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، ہے نا؟ تو یہودیوں سے تو خطاب نہیں ہو رہا، نصرانیوں سے، ہندوؤں سے خطاب تو نہیں ہو رہا، مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے۔ اب وہ مسلمان جو کل کی تیاری نہیں کر رہے، عملاً کفر کر رہے ہیں، عملاً کفر، عقیدے کا نہیں، عملاً کفر کر رہے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے، اس کی میں دلیل آپ کو پیش کروں۔ حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ یہ مسلمان کی بات ہے، کافر سے تو تقاضا ایمان لائے پھر نماز پڑھ دو گی اس۔ تو یہاں جو مسلمان کل کی تیاری نہیں کر رہے، وہ عملاً کفر کا ارتکاب کر رہے، انڈیڈ دے آر کمیٹنگ دا کفر ان پریکٹس۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اس سے، اور کل کی تیاری آج جبکہ مہلت ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور طویل آیت، اور یہ سب ہم سب کو یاد ہے، آیت ال الکرسی، بخاری کی حدیث سے قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد تلاوت فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا معمول فرمائے، معمول اختیار کرے، جنت میں داخلے میں صرف موت رکاوٹ. اور ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، بخاری کی ہے، شیطان وہ ملعون ہمارا دشمن، وہ انسانی شکل میں آئے دو تین مرتبہ ابو ہریرہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور بتا کے یہ پڑھا کرو حفاظت رہے گی. ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا تو شیطان مگر بات ٹھیک کر کے گیا. تو اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. اسی طرح یہ خدشے ہوتے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں اور شیاطین جنات یہ سب کچھ، ان سب کے بھی شرور سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا معمول بنائیں، اور ہم خود بھی پڑھیں، چھوٹے بچے تو پڑھ کر دم کریں، رات کو سوتے ہوئے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے معمول میں یہ سورہ آیت الکرسی کا پڑھنا شامل ہے. توحید باری تعالیٰ کا بڑا پیارا خزانہ ہے، بڑی جامع باتیں اور جامع صفات رب کائنات کی اس مقام پر بیان ہوئی. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم از خود وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے. سبحان اللہ، ہر ایک کی زندگی اس کے اذن سے ہے، ہر ایک کی بقا اور قیام اس کے اذن سے ہے. اس کے اذن کے بغیر میری زبان بول نہیں سکتی، میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میرے کان سن نہیں سکتے، میرا دل دھڑک نہیں سکتا، میرے وجود میں خون دوڑ نہیں سکتا، پتا اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. القیوم ہر ایک کو وہ تھامنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت نے کہا، معاذ اللہ، عیسائیوں کا بھونڈا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور انہی کی بائبل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سوئے. عیسیٰ علیہ السلام سوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے پیا. تو جو کھائے اور پیے اور سوئے وہ تو محتاج ہوا، تو محتاج کیا خالق اور معبود ہو سکتا ہے؟ اس جملے میں ایسے عقیدوں کا بھی رد. لیکن محبت بھری ایک بات کیا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ایک لمحے بھی اللہ کی توجہ مجھ سے آپ سے ہٹتی نہیں ہے، تبھی تو زندگی برقرار ہے. وہ ایک لمحے بھی توجہ نہیں ہٹاتا، ہر لمحے اپنی نشاور کرتا ہے رحمتیں اور نعمتیں. ہمیں اونگ کیا، نیند بھی آتی ہے اور ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اس کو. اللہ ہمیں معاف رکھے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی طرف رجوع، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے گڑگڑانا، اس سے معافی طلب کرنا، اس کی رحمت کا سوال کرنا، اس کی مغفرت کا سوال کرنا، اس کو اس سے مانگ لینا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کتنا بڑا عقیدہ اس میں، بادشاہ کس کی ہے؟ اللہ کی. ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم کہتے ہیں اونرشپ کا ہے، ڈاکیومنٹس میں ہے لیکن اوریجنلی نہیں، اونرشپ کا. یہ دنیا کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی میرا آپ کا مکان اونرشپ کا، کیا اونرشپ ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. بادشاہ وہ، مالک وہ، میں کسٹوڈین ہوں، یہ سب میرے پاس امانت ہے. یہ پورا عقیدہ ہے. اور جب امانت ہے تو میں آزاد نہیں ہوں، نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے میں. میں گلا گھوٹ کر یا گلا کاٹ کر نہیں کما سکتا، میں ظلم کر کے نہیں کما سکتا، میں غلط کاموں میں مال خرچ نہیں کر سکتا. یہ پورا تصور اس عقیدے کی بنیاد پر ڈیولپ ہوگا کہ مالک وہ ہے، میں امین ہوں، وہ اونر ہے، میں کسٹوڈین ہوں. یہ زمین آسمان کا فرق اس ایک جملے سے، اس عقیدے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے کسی کی سوائے اس کی اجازت کی. اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان بے نیاز، جو چاہے سو کرے. ہاں وہ اجازت دے گا، وہ انبیاء کو دے گا، وہ صدیقین کو بھی دے گا، وہ شہداء کو بھی دے گا، وہ حجاج کو بھی دے گا، وہ انشاءاللہ حفاظ کو بھی دے گا سڑکوں پر، مگر ان کا اکرام فرمائے گا، باقی وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. ہی از ناٹ باؤنڈ بائی اینی ون، جو چاہے سو کر. یہ جو شفاعت ہوگی اس میں جن برکت والی ہستیوں کو اللہ کھڑا کریں گے ان کا اعزاز اور اکرام اور ان کا اظہار کریں گے اللہ مخلوق کے سامنے، ورنہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں. دنیا میں بتانا پڑتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میرا بھتیجا ہے، کوالیفائڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یا رکھ لو اس کو جاب پر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تیرا بڑا نیک بندہ، بڑا اچھا ہے، بڑا پارسا ہے، اللہ اس کو معاف کر دوں گا، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کو کوئی حاجت نہیں. یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے. ہم بہت کچھ کر کے بھول جاتے ہیں, اور اللہ کی قسم اللہ نہیں بھولتا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں احصاہ اللہ ونسو, لوگ بھول چکے ہیں, اللہ نے احاطہ کر رکھا. کیسے کیسے کاموں کو, کیسے کیسے گناہوں کو بندہ بھول جاتا ہے, اللہ کے سب کچھ ریکارڈ پر. احصاہ اللہ ونسو, اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے, لوگ بھول چکے ہیں, اللہ کو سب معلوم. بس وہ پردہ ڈال دے, وہ معاف فرما دے, درگزر کر دے, جانے دے, اسی میں خیر ہمارا. یہی اللہ سے مانگنا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس اللہ کے علم میں سے کسی شے کا مگر وہ کہ جتنا وہ اللہ خود چاہے. اس نے اگر کچھ بتایا بھی, پردے ہٹائے بھی, تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے غیب کی باتوں میں سے بتایا, اور سب سے بڑھ کر عطا کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی ہم مانتے ہیں. البتہ کل علم اللہ کے پاس, جس کو جتنا چاہا اس نے اپنے فضل سے, اپنے اذن سے, اپنی عطا سے عطا فرمایا. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اللہ کی کرسی یہ متشابہات میں سے, ایک بات وہ تعارف نشست میں بیان ہونے سے رہ گئی تھی, قرآن کی کچھ آیات محکمات کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے سورہ آل عمران کے شروع میں, جن کے معنی واضح ہیں, اور کچھ متشابہات جن کے معنی واضح نہیں ہیں. سب پر ہمارا ایمان, مگر جو متشابہات ہیں ان کی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہے, تو ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی احاطہ کیے ہوئے کل آسمان و زمین کا, کل کائنات پر اختیار اور اقتدار اللہ کا ہے. ہاں, بندوں کو تھوڑا سا دیا ہے امتحان کے طور پر, ورنہ سبحان اللہ, بقول مولانا مودودی کے رحمۃ اللہ علیہ, ایک کافر بھی ایک اعتبار سے مسلم ہے. کیا مطلب؟ آنکھ اللہ نے دیکھنے کو بنائی, الٹا لٹک جائے سن نہیں سکتی, ایسا ہی ہے نا. آنکھ دیکھنے کو بنائی, الٹا لٹک جائے سن نہیں سکتی, اور کان سننے کو بنایا, الٹا لٹک جائے بول نہیں سکتا, ایسا ہی ہے نا, مجبور ہے نا آدمی. تو اس اعتبار سے تو ایک کافر کا جسم بھی مسلم ہے اللہ کے حکم کے تابع. بس تھوڑا سا اختیار دیا, چاہو تو نیک کرو, نیکی کرو, چاہو تو بدی کرو, جو چاہو سو عمل میں کر لو. کوئی خدائی کے دعوے کرتا ہے فرعون کی طرح؟ یہ اختیار تھوڑا سا دیا اللہ تعالیٰ نے, ورنہ کل وہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کس کی بادشاہت ہے آج؟ سب چپ, سب کی زبانیں بند, اللہ ہی کی طرف سے اعلان کرا دیا جائے گا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار ہی کی کل بادشاہت ہے. باقی تھوڑا سا اختیار دیا, ورنہ کل کائنات پر اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلتا ہے. ہاں, ولا یعودو حفظہما, اس اللہ کو ان کی حفاظت ٹھکاتے نہیں ہیں. یہ تو بائبل میں ہوگا, کنگ جیمز ورژن کے اندر ہوگا, ہی کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ان سکس ڈیز اینڈ ہی ریسٹڈ آن دی سیونتھ, استغفر اللہ, سو سیلیبریٹ دا سنڈے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بیچاروں کا غلط عقیدہ ہے کہ چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, ساتویں دن اللہ نے چھٹی بنائی, سو لیٹ سیلیبریٹ دا سنڈے, استغفر اللہ. نو, ولا یعودہ حفظہما, ان سب کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم, اور وہ اللہ علی بہت بلند مرتبے والا, العظیم بہت عظمتوں والا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس سورہ البقرہ کی اس آیت الکرسی کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق دے, اور توجہ کر کے اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں. پورا پورا عقیدہ, بلکہ کئی بڑے بڑے بنیادی عقیدے کے معاملات اس ایک ہی آیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو آیت کا ایک حصہ ہے, بڑا مشہور ہے, ہمارے لبرلز کو بڑی پسند ہے یہ آیت کا یہ حصہ, جو ہمارے معاشرے کے لبرلز ہیں ان کو بڑی پسند ہے. کراچی کی ایک دو سیاسی جماعتیں جن کے چار ٹکڑے ہو چکے ہیں, انہوں نے بھی بڑے اس کے بینرز لگوائے, لا اکراہ فی الدین, اور انگریزی میں بھی لکھوایا دس نو کمپلشن ان ریلیجن, اور اردو میں بھی لکھوایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بڑا کوٹ ہوتی ہے آیت, اس کا کوٹ کیا جانا آدھا بالکل صحیح, ہمیں 100% اتفاق ہے. باقی آدھا کوٹ نہیں کیا جاتا, اس سے ہمیں اتفاق نہیں, وہ کوٹ ہونا چاہیے. کیا؟ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. اگلا حصہ پہلے پڑھ لیں, قد تبین رشد من الغی, ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے. دین میں جبر نہیں کا مطلب ہے دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے خود چوائس دیا سورہ دہر شروع میں اس کے, اما شاکر و اما کفور, اللہ کہتا ہے میں ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے لوگ شکر گزار بنے چاہے ناشکرے بنے, جو کفر پہ ہوگا اللہ اسے دیکھ لے گا. اسی بات کو میں نے غالباً کل یہ پرسوں قتال کے تعلق سے ذکر کیا تھا، انفرادی سطح پر اسلام ہر بندے کو اجازت دیتا ہے جو چاہے عقیدہ رکھے، گن پوائنٹ پر بائی کمپلشن یا جبر کر کے کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. اس معنی میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لا اقرار فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن جس نے فری ول سے آزاد مرضی سے اسلام قبول کر لیا، اس سے عمل کرانے میں جبر ہوگا. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. دوبارہ، جس نے فری ول سے آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا، اب عمل کرانے میں جبر بھی ہوگا. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جس بچے کو میں نے اور آپ نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلایا، اس پر کوئی جبر ہوتا ہے؟ وہ صبح خراٹے لیتا رہے، 11 بجے اٹھے، کوئی تکلیف ہے کسی کو؟ کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ آپ نے، میں نے اس کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلایا. لیکن جس بچے کو میں نے، آپ نے، ماں باپ نے خوشی خوشی اسکول میں ایڈمیشن دلایا، اب کیا ہوتا ہے جی؟ 6:15 بجے سے اٹھاتے ہیں اس کو، گاڑی آنے والی، ایسے ہی ہے نا. اور کچھ کہتا تو پھر کچھ کرتے بھی ہیں، وہ میں نہیں بتا رہا، ہم سب کا تجربہ ہے. بچے ماشاء اللہ مسکرا رہے ہیں، بڑے بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ کو مسکراتا رکھے، کرتے ہیں نا. اگر وہ 7:30 نہیں پہنچے اسکول، اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ کلاس ہوتی ہے کہ نہیں؟ واپس لے کے جائیں اپنے بچوں کو، ذہنی کیا مطابق لگا رہا اپنے. آپ کہیں بھائی یہ کمپلشن کہاں سے آ گیا؟ دین میں تو کوئی جبر نہیں. کہتے ہیں کبھی آپ کہیں میڈم سوری، کل انشاءاللہ بچہ 7:25 ان ہوگا، یہی کہتے ہیں نا. کبھی آپ نے میں نے کہا کہ جبر کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے کبھی کہا؟ نہیں. آفس کے اندر 3 اگر لیٹ مارک ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک چھٹی اکاؤنٹ ہوتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے. ہوتا ہے نا، یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ بھائی تم نے یہاں ایڈمیشن دلوایا بچے کو، تو اب جبر ہوگا. تم نے یہاں جاب لی، تمہیں جاب اسپیسیفکیشن دی گئی ہے، جی ڈی تمہاری، جو بھی جاب ڈسکشن، سب کو تم نے اگری کیا، اب ٹائم پر آنا پڑے گا تمہیں. نہیں آؤ گے تو جاؤ واپس، ہے نا. یہ جبر کہاں سے آیا؟ یہ جبر اس کے لیے ہے جس کو ہم نے ایڈمیشن دلایا، یا جہاں میں نے جاب اگریمنٹ کیا، اور مجھ پر یہ جبر ہوگا. اسی طرح جس نے اسلام فری ول سے قبول کیا، تو عمل کرایا جائے گا. بھائی بچہ 7 سال کا ہو تو کیا کرو؟ نماز کی تلقین، ابو داؤد کی روایت. اور 10 سال کا ہو جاؤ تو خدا کے واسطے مار دھاڑ بھی بات مت کیجیے گا. یہ ذرا سختی زیادہ ہو گئی. سختی کرنی، بچے کو بھی پتا ہو کہ اب ابا اور اما سیریس ہے. اگر نماز مس ہوئی تو جیسے میتھس کی کلاس اگر مس ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہم ٹیوشن دیتے ہیں، فیس پے کرتے، جیسے میتھس کی کلاس مس ہوتی ہے اور ابا اما کو غصہ آتا ہے اور یہ پابندی کراتے ہیں، اسی طرح بچے اور بچی کو پتا ہو کہ نماز میں گڑبڑ ہوئی تو پابندی کرائی جائے گی. ٹریفک سگنل کی پابندی کرائی جاتی، اب تو سیٹ بیلٹ بھی لگا رہے ہیں. یہ جبر کہاں سے آئے؟ بھائی آپ کی سیفٹی کے لیے، ایسے ہی ہے نا جی. تو میرے اور آپ کے ایمان کی سیفٹی ضروری ہے کہ نہیں؟ میری اور آپ کی آخرت کی سیفٹی ضروری ہے کہ نہیں؟ یس. تو پابندی کرائی جائے گی، مگر کس سے؟ جس نے فری ول سے اسلام قبول کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ یہ کلیئرٹی ہمیں عطا فرمائے. ایک ہے جبرم قبول کرانا، اس کی اجازت نہیں، اور ایک ہے جس نے فری ول سے قبول کیا، اس سے عمل کرانا، یہ بالکل دوسری بات ہے. قد تبین رشد من الغی، یقیناً ہدایت، بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو چکی. اللہ نے پیغام واضح کر دیا پیغمبروں کے ذریعے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جو گمراہ کرنے والے کو، پس جو، فمن یکفر بالطاغوت، پس جو طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بس یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا. طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان. طاغوت کیا ہے؟ طغیانی سرکشی کو کہتے ہیں. یہ طاغوت طرز قرآن میں شیطان کے لیے بھی آیا، اور یہود کے سرداروں کے لیے بھی آیا. اور اس کو اگر اور ایکسپینڈ کریں، تفصیل میں جائیں، تو یہ کوئی فرد یا ادارہ، اور آج کے دور میں کوئی پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی نظام حکومت ہو سکتا ہے، جو اللہ کے حاکم ہونے کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرے، اللہ کی سوورنٹی کے مقابلے میں اپنی سوورنٹی کی بات کرے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں بالکل پیرل اپنے قانون کی بات کریں، یہ طاغوت ہے. فرد بھی ہوگا، ادارہ بھی ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر بالکل اللہ کے پیرل لا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا کفر کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، اور اللہ پر ایمان. اور بڑی خوبصورت ایک اور بات یہ ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں ترتیب میں نگیشن پہلے، افرمیشن بعد میں، نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ پہلے نگیشن ہے نا، سارے جھوٹے چھوٹے موٹے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی سوائے الا اللہ، اللہ کے. تو ہر طاغوت کا انکار اور اللہ کا اقرار. اور اللہ کہتا ہے 3 مرتبہ، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. آج اس سارے کانسیپٹ کو لوگوں نے کہہ دیا پولیٹیکل اسلام ہے، یہ جہادی اسلام ہے. بھائی اسلام از اسلام، یہ کیا تم نے پولیٹیکل، جہادی، مودودی، اقبال، اسرار، یہ وہ لگا دیے. اسلام از اسلام، اور اس کی اوریجنل سورس پر جاؤ. اور اس کے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لو. تو تین دفعہ قرآن نے کہا, سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں, سورہ یوسف کی آیت 67 میں, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے. اور ہاں یہ بات بھی کرائی تھی, انفرادی سطح پر سب کو آزادی, جو چاہو عقیدہ اختیار کر لو, لیکن سسٹم آف لائف کی سطح پر اللہ کہتے ہیں حکم میرا چلے گا, کسی اور کرے. یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے. کیا اللہ یہی کہتا ہے تمہاری نہیں میری چلے گی, کلیکٹو افیئرس کے اندر اللہ کہتے ہیں میری چلے گی, اور سیکولرزم کیا کہتا ہے, نو ڈیوائن انٹروینشن ول بی الاؤڈ ٹو انٹرفیئر ان دی کلیکٹو افیئرس آف لائف. یہ سیکولرزم ہے. ریلیجنس بہت سارے لے آؤ, کوئی تکلیف نہیں, تو مسلم سے کافر بنو, کافر سے مسلم بنو, ہندو سے یہ بنو, عیسائی سے فلاں, کوئی تکلیف نہیں, لیکن اسٹیٹ افیئرس کے اندر, کلیکٹو افیئرس آف لائف کے اندر کسی ڈیوائن گائیڈنس کو انٹروین کرنے کی پرمیسیبلٹی نہیں ہوگی. یہ سیکولرزم ہے, اور یہ کھلا کفر ہے اسلام کے مقابلے. یہ کھلا کفر اللہ کے ساتھ, کہ اس کی اطاعت کو, اس کے حاکم ہونے کو, اس کے معبود ہونے کو مسجدوں تک محدود کر دو. اس اسلام سے ٹرمپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں مسجدیں چلو ابھی تھوڑے بہت حملے وغیرہ کرا دیے, لیکن چلو سیٹل ہو جائے گا معاملہ, چلو کوئی زیادہ تکلیف نہیں. مگر جہاں یہ بات کریں, نہیں بھائی تم بھی بندے ہم بھی بندے ہیں, انتم رجال ونحن رجال, یہ اپریشیٹ کریں گے وہ اصحاب علم جو ایک جملے کو مشہور جانتے ہیں, ہم رجال ونحن رجال, انتم رجال ونحن رجال, تم بھی انسان ہم بھی انسان ہیں, خالق ہوا ہے حکم اس کا چلے گا تمہارا نہیں چلے گا. اسلام کا سب سے بڑا جھگڑا ذرا پازیٹو انداز میں بحث یہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں دس از پولیٹیکل اسلام, ریڈیکل اسلام اور ایکسٹریمسٹ اسلام, اور نہیں یار, اسلام از اسلام. یہ سارے سابق لحاقے ہم نے بحث کر کے لگائے. تو کفر تاغوت کا پہلے ہے, اور پھر اللہ پر ایمان ہے تب ایمان پورا ہوتا ہے. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, پس جو تاغوت کا کفر کرے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان رکھے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو یقینا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا, لَنْفِصَامَ لَهَا, وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, چھوٹ جاتا ہے. یہ سہارا ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی ذات, ٹوٹنے والا نہیں. اللہ ہمیں تھامنے کی اور مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے. اور اللہ کو کیسے تھامیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اور وہ رسی ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق خود قرآن حکیم اللہ کا کلام. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا, بڑا پیارا جملہ ایک اور, اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, دوست ہے, کار ساز ہے. يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھ, والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, اولیاءہم الطاغوت, ان کے تو ساتھی ہیں طاغوت. وہ فرد بھی ہو سکتا ہے, کوئی انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے. کیا کرتے ہیں طاغوت ان کے ساتھ, کافر کفر کرنے والوں کے ساتھ, یخرجو من النور الى الظلمات, کونے ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہی آگ والے ہیں, ہم فیھا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا کریں گے.